بنیاد اسلام، اصیل اسلام. حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب حافظ اللہ تعالی دعوت و اصحاب العالیہ، میں نے گزشتہ سب ان سے فون پر بات کی، کیا پروگرام ہے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درج العالی سے ملاقات کے لیے میں نے ڈیرا اسماعیل خان جانا ہے. میں نے کہا بہن ہی اسی وقت میں نے بھی ڈیرا اسماعیل خان جانا ہے، شریف کے لیے جانا تھا. تو پروگرام بنایا کہ انہوں نے کہا مجھے تو راستے گئے نہیں، میں نے کہا راستہ سمجھتے ہی ہو کر جاتا ہے، تو لہٰذا ہم پہلے آپ فیملی تشریف لائیں پھر ہم آگے چلیں گے. چنانچہ وہ آج صبح لیٹ پہنچے، فیملی تشریف لائے وہاں مجھے ہمارے شریف میں اختیار ہوا. پھر ہمارا آپس میں یہی پروگرام تھا کہ یہاں وہ تھوڑا سا قیام کریں گے اور وہاں سے قیام کرنے کے بعد بہت مولانا پروگرام سے ملنے کے لیے آگے تشریف لے جائیں گے مولانا کے مجسٹر میں، مولانا مجسٹر کے لیے. تو راستے میں احباب نے انہیں جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور بٹھانا بھی چاہیے تھا، وہ ان کے میزبان تھے، لیکن انہیں یہاں آنے اور کچھ دیر جہاں قیام کر کے پھر آگے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سیدھے چلے گئے. تو اس میں کوئی طرح کا بھی ہے، اس سے آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہر گز اس سے جو ہے وہ ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
سبحان اللہ.
اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان اللہ.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
سبحان الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع أبي الفتن وسكت أصحابي فليظهر العالم علمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام صدر الوقار حضرت مولانا علاء الدین صاحب مجدد الاولیاء عالی اور استاد العلماء فخر اہل اسلام جدۃ الافتیاء حضرت مولانا قاضی عبد الرفیق صاحب مجدد الاولیاء، معزز اور محترم علماء کرام، سامع مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھی اور سپاہی صحابہ کے دلیل کارکن، آج یہاں کے اس عظیم شان دینی ادارہ میں حاضری کا اصل مقصد اس عظیم شخصیت کی سانحہ احتفال پر ان کی خلف الرشید اور جانشین ان کے انتہائی قابل پر احترام اپنے بھائیوں اور ان کے بیٹوں سے تعزیت کرنا ہے. یہ سلسلہ تعزیت کا طول اس لیے پکڑتا چلا گیا کہ گزشتہ تقریباً 6-7 سال ڈیرا اسماعیل خان کی سرزمین پر نامعلوم وجوہات کی بنا پر مجھے قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، بلکہ چند ماہ قبل تو یہ ہوا ہزارہ سے لے کر پشاور سہاس یہاں تک کے ہنگو جیسے علاقے میں خطاب کرنے کی اجازت رہی اور جہاں بھی تقریر ہوئی حالات کسی قسم کے بھی خرابی کی طرف نہیں گئے، بلکہ امن کی فضا اور مستحکم اور مضبوط ہوئی. مگر مگر اس کے باوجود جب آپ حضرات والہانہ انداز میں مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے اور روڈوں پر تھے تو مجھے کہا گیا کہ آپ ڈیرا میں داخل نہیں ہو سکتے، بعد میں نخواستہ مجھے پھر واپس جانا پڑا۔ گزشتہ روز ہی مجھے ایک اعلی افسر نے پھر فون پر یہ فرمایا کہ یکم جنوری سے پھر آپ پر ڈیرا میں داخلہ کی پابندی کا حکم جاری ہو چکا ہے، لہٰذا آپ ڈیرا میں نہیں آ سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ صاحب کا سپاہیوں کا اگر ارادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو اسی طرح کی پھر غلطی کا اعادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شخص تو آپ جلسے جلوس اور کسی کانفرنس میں اگر شریک نہیں ہونے دیتے تو کم از کم اس سے تعزیت کا حق ہونا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پھر انہوں نے میری اس بات کی تائید کی اور ہماری جماعت کے ذمہ داران خصوصاً خلیفہ عبد القیوم صاحب متجدد العالی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر قاری علی احمد سراج صاحب متجدد العالی، ان کے احباب رفقا کی مسلسل مسائی اور کوششوں اور کاوشوں اور بھرپور انداز میں تعاون کی یقین دہانیوں پر آج ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں اور آپ اس گناہ گار کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس پر ڈیرا کی انتظامیہ کو ان کی مثبت سوچ پر، ان کے متفرانہ فیصلے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ سپاہ صاحبہ کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہر موقع پر ہر مرحلے پر ملک میں امن کے قیام کے لیے، وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے اور لڑائی جھگڑا فسادات کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کرتا رہے گا۔ اپنے اصلی عنوان پر اظہار خیال کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے بھی رجال کار ہوتے ہیں یا ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گوشائے گمنامی میں گزرتی ہیں، یہ گدڑی کے وہ لال ہوتے ہیں کہ زمانہ جن کی قیمت ان کے چلے جانے کے بعد قیامت تک چکانے کی کوشش کرتا ہے مگر ہمیشہ عاجز ہی رہتا ہے۔ ایسے حضرات جو ایک چراغ بن کر جلے لیکن جیسے ہی وہ اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہ آفتاب بن کر ابھرتے ہیں، ایسے ہی عظیم حضرات اور عظیم شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سراج الدین صاحب مدثر رحمہ اللہ تعالی کی تھی کہ جن کے دم قدم سے اس علاقے میں نور اسلام کی کرنیں پھوٹی، علم و عمل کے یہ ادارے وجود میں آئے۔ یہ ادارہ تو میں آج دیکھ رہا ہوں لیکن ان کی صدقہ جاریہ کو ایک عرصہ دراز سے میں قاری محترم برادر مکرم قاری خلیل احمد سراج صاحب متجدد العالی کی شکل میں بہت عرصہ سے دیکھتا رہا ہوں۔ یہ ان کا ایک صدقہ جاریہ کا ایک حصہ ہے کہ جو مسجد نبی میں اس کے سائے میں بیٹھ کر درس قرآن دیتے ہیں۔ کتنا عظیم ہے وہ باپ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ والد کہ جن کے بیٹوں کو یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ اس مقام پر بیٹھ کر قرآن کا درس دیں جس مقام پہ 1400 سال پہلے قرآن اترا کرتا ہوں۔ اور پھر میری مسرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب مجھے جیل میں یہ پتا چلا کہ وہ عظیم شخصیت جس نے پرویزیت کے فتنہ کے سے پرویزیت کی بھیانک شکل و صورت سے پردے ہٹا کر دنیا کو اس انتہائی ضمیر ترین اور شریر ترین فتنہ سے آگاہ ہی نہیں کیا، بلکہ کویت کی حکومت سعودیہ کی حکومت سے باضابطہ پرویزی فتنہ کو کافر قرار دلوانے میں عظیم کامیابی حاصل کی. میری مراد مجاہد اسلام، سفیر اسلام حضرت مولانا احمد علی سراج صاحب جلد العالی ہیں. میں جیل میں ان کا نام اخباروں میں پڑھتا تھا. یہ عظیم شخصیت یہاں تشریف لاتی ہیں اور ان کی ملاقاتیں وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے ہوتی ہیں، اور اداروں کے بڑے بڑے پروگراموں میں وہ تشریف لاتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضرت کی شخصیت کیا ہے، حضرت کون ہے. مجھے ایک خط کے ذریعے معلوم ہوا کہ مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب مدظل العالی حضرت مولانا سراج الدین صاحب کے جانشین ہیں اور مولانا قاضی خلیل احمد سراج صاحب کے بھائی. مجھے بہت اس بات پر مسرت ہوئی اور پھر میری پہلی ملاقات جناب نگر صاحب کا ربا میں حضرت کے ساتھ ہوئی. وہ ملاقات کیا تھی، اس کے بعد تو الحمدللہ ایک ایسا محبت، پیار اور تعلق کا رشتہ قائم ہوا ہے جو موت بھی اسے نہیں توڑ سکتی، انشاءاللہ وہ حشر میں بھی قائم رہے
انشاءاللہ.
پھر حضرت نے بہت ہی زیادہ نوازی فرمائی، ہماری کانفرنس میں تشریف لائے جو ملتان میں ہوئی. سچی بات ہے، سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ نے تو 14 منٹ کی تقریر کی ہے، اس پوری کانفرنس کی جو تقریر اور خلاصہ اور لب لباب تھا وہ حضرت ہی کا بیان تھا. یہ حضرت کے باقی جو بیٹے ہیں آج ان کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. این خانہ ہم آفتابت کے مزدار، الحمدللہ اس پورے گرانے کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. یہ حضرت کا سرکہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ آل حق کو تا قیامت کسی طرح خدمت دین کی توفیق سے ہم کنار فرماتے رہے. یہ دینی ادارے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری تقریر ہے، میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان دینی اداروں کی حیثیت کیا ہے. آج ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، حیرت و تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں ان قوموں کا حال جن کی زبان میں قرآن اترا، جن کی زبان میں پیغمبر اسلام کی احادیث موجود ہیں، جن کی زبان میں اول فقہ کے اصول مدمن ہوئے. آج جب ہم ان قوموں کو دیکھتے ہیں، میری مراد عرب قومیں ہیں، تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہاں سے اسلامی تہذیب و ثقافت کا جنازہ نکل گیا. یہاں تک کہ علماء کرام کے چہروں سے، داڑھیوں کا علماء کرام کے چہروں سے یہ داڑھی والی سنت تک غائب ہو گئی. ان کے وجود پر مسنون لباس تک نہ رہا. اور پھر نوبت پر ایجا رسید کہ آج ڈھونڈنے سے کوئی عالم دین ہی ملتا ہے، بلکہ اکثر نگاہیں مایوس ہو کر واپس لوٹتی ہیں کہ ان ممالک میں، ان حکومتوں میں پکے حکمرانوں اور اقتدار کے بالا خانوں میں بیٹھنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے والا بھی کوئی رجل اور کوئی انسان اور کوئی عالم دین نظر نہیں آتا. مصر کو دیکھ لیجئے، شام کو دیکھ لیجئے، لیبیا کو دیکھ لیجئے، سعودیہ کو دیکھ لیجئے اور اردن کو دیکھ لیجئے. ان تمام عرب ممالک کا آپ دورہ کریں، آپ حیران اشستر رہ جائیں گے کہ چہروں سے سنت رسول غائب ہو گئی، جسم سے مسنون لباس غائب ہو گیا اور زبان سے کلمہ حق ختم ہو گیا. آخر میں سوچتا رہا کہ آج وہ بات جو عرب میں نہیں ہے، وہ بات جو عرب ممالک میں نہیں ہے، مصر، شام، سعودیہ میں نہیں ہے، وہ بات، وہ تہذیب و ثقافت، وہ کلچر، وہ انداز اور وہ کلمہ حق کا اظہار پاکستان میں موجود ہے، ہندوستان میں موجود ہے. جو بات وہاں ہونی چاہیے تھی آج وہ وہاں نہیں ہے. یہاں کیوں موجود ہے؟ جب میں نے اس پہ مسلسل غور کیا ہے، واللہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آج اگر بر صغیر میں اسلامی تہذیب و ثقافت کا احیا ہے، آج اگر بر صغیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام لوگوں کے چہروں پر ہے، آج اگر بر صغیر میں اہل حق کی زبان پر کلمہ حق موجود ہے، اہل حق کے فرعونوں کے سامنے کلمہ حق پہ باقاعدہ انداز میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ دینی ادارے ہیں، یہ دینی مدارس ہیں کہ ان دینی مدارس میں اہل حق کو باقی رکھا ہوا ہے، کلمہ حق کہنے والے لوگوں کو پیدا کرتے جا رہے ہیں. جب تک یہ دینی ادارے موجود رہیں گے، وقت کا کوئی جابر اور سالم اہل حق کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ دینی مدارس کا فیضان ہے، یہ دینی مدارس کا احسان ہے کہ
آج اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی کلچر، اسلامی لباس بھی موجود ہے. آج اگر وہاں سے کوئی پوچھ لے کہ بتلاؤ 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی شکل و صورت کیسی تھی، تو وہ نہیں بتلا سکتے. آج کوئی محراب پر کھڑے ہوئے بالکل جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں مونچھ بھی نہ ہو داڑھی بھی نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کریم شیخ، کریم شیخ، کریم شیخ مولوی سے پھر وہاں پوچھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا تو کیا بتا سکتے ہیں؟ اگر وہاں کے نمازیوں کو دیکھ کر آپ کہیں کہ وہ نمازی نظر آنے چاہیے جو 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام کے پیچھے نیت باندھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، آپ کو وہاں نہیں ملیں گے. لیکن آپ کے ملک میں یہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. وہاں وقت کے حاکم جب ظالم جو کہتے چلے جائیں، بلکہ باقاعدہ فرامین جاری ہوتے ہیں اور وہ پڑھ کر سنا دیے جاتے ہیں جمعہ میں. یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. باوجود اس کے کہ مساجد یہاں اوقاف کی ہوتی ہیں، باوجود اس کے بعد مساجد کی تنخواہیں حکومت دیتی ہے، تنخواہ حکومت کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا. یہ کیوں ہے؟ یہ ان دینی اداروں کا پتہ ہے، یہ ان دینی اداروں کے دفعین ہے، یہ ان دینی اداروں نے اس چیز کو باقی رکھا ہوا ہے. اور دینی اداروں کی بنیاد اس وقت عمل میں لائی گئی جب پورے بر صغیر میں انگریز کا توپی بولتا تھا، جب انگریز اناورا ڈیری کا ڈنکا بجا رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں اب کوئی مجھے دلکارنے والا نہیں ہے، یہاں میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت دار العلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اس وقت ایک دینی مدرسے کا آغاز کیا گیا جو دار العلوم دیوبند کی بنیاد نہیں تھی بلکہ یہ انقلاب تھا، یہ آغاز انقلاب تھا، وہ ایسا انقلاب تھا. دار العلوم دیوبند کی بنیاد کا پکٹ پڑ رہا تھا کہ انگریز کے اقتدار کی بنیادیں اکھڑ گئیں، اس کے اقتدار کے بالا خانوں میں سارے پیدا ہو گئی، جہاں تک کہ دار العلوم دیوبند پروان چڑھتا چلا گیا، انگریز اس ملک کو چھوڑتا چلا گیا. ہمیں ناز ہے اپنے آبا و اجداد پر، اپنی تاریخ پر. ہم ان کی اولاد اور نسل ہیں. لوگ بعض دفعہ ہمیں سے کہتے ہیں یار تسی بڑے ضدی لوگ ہو، جیلیں جاندے ہو، مارا کھاندے ہو اور پھر اپنی جگہ پر. میں نے کہا آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، آپ ہماری تاریخ پڑھیں کہ ہم اولاد کس کی ہیں. آپ ہماری تاریخ پڑھیں. تعجب تو تب ہوتا ہے اگر اولاد ماں باپ کے نافرمان ہو جائے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اولاد کا کردار ماں باپ کے خلاف ہو جائے. جب اولاد اپنے ماں باپ کے کردار کو اپنانے لگے، اپنے آبا کے کردار کو زندہ کرنے لگے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات اصل یہ ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ہم اولاد کس کی ہیں. ہم اولاد شاہ اسماعیل شہید کی ہیں، جس نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں، بالا کوٹ کے ان پہاڑوں میں اس وقت جنگ آزادی کا آغاز کیا جب لوگ آزادی کو نام نہیں جانتے تھے. ہم اولاد ہیں اس قاسم نوقوی، آبد سامن شہید، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریز کے تاخ کھٹے کیے ہیں. ہم اولاد ہیں ان لوگوں کی کہ جن کی علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے انگریز نے گولیوں کا نشانہ بنایا. ہم اولاد ہیں ان علماء کرام کی جنہوں نے فتویٰ دیا تھا ہندوستان تار بھرے تھے، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. میں اولاد ہوں اس مرد جلندھر کی، میں اولاد ہوں، ہم اولاد ہیں اس درویش انسان کی جو خالق تین حال میں کھڑے ہو کر انگریز سے کہتا تھا کہ میں اب بھی فتویٰ دیتا ہوں میری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز نے کہا حسین احمد آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے اس الفاظ، آپ کے الفاظ کی سزا کیا ہے، آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کی سزا سزا موت ہے. تو حضرت حسین احمد مدنی نے اپنی بغل سے خطر کا کپڑا نکالتے ہوئے انگریز کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا تھا اگر اس بات کی سزا سزا موت ہے تو میں دیوبند سے کفن بھی ساتھ لایا. آج انگریز کی نسل، انگریز کی اولاد یہ چاہتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی حق بولنے والا نہ ہو، انہیں کوئی رکارنے والا نہ ہو. انگریز کی اولاد، اگر تم انگریز کی اولاد ہونے پہ فخر کرتے ہو تو میں دیوبند کی نسل ہونے پہ فخر کرتا ہوں. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا ہندوستان دار الاسلام ہے، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے انگریز کی فوجیوں کو تعویذ لکھ کر دیے تھے، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے انگریز کو سپاسنا میں لکھ کر دیے تھے، ہم وہ نہیں ہیں. ہم کل بھی سردار صداقت کے امید ہیں، ہم آج بھی انکار کی حقیقت نہ کریں گے. یہ جینا ہی نہیں ہے. میں نے چونکہ اس اذیت ناک حکومت خانے میں 108 دن گزارے جہاں بھی فضل اللہ تعالی روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم ہوتا تھا, وہاں میں نے حکومت خانے میں تفسیر عثمانی وہی ایک مجھے دستیاب ہوئی, اس کا مطالعہ کیا. جب تفسیر عثمانی کا مطالعہ کریں آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے. جب تفسیر لکھی ہوتی ہے تو ساتھ لکھا ہوتا ہے محمود حسن حال مقیم مالٹا جیل. یہ تفسیر لکھنے والا شیخ الہند محمود حسن ہے, اور اس وقت جب یہ کلمات لکھ رہا ہے وہ مالٹا کی جیل میں بند ہے, وہ مالٹا کی جیل میں بند ہے. اس لیے ہمارے لیے ہتکری بیڑی, ہمارے لیے سنلاس زنجیریں اور ہمارے لیے جیلوں کا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے اپنے کردار پر, ہمیں فخر ہے اپنے اخلاق پر. یہ بات ہمیں وراثت میں ملی ہے, کسی کو وراثت میں آسائش و آرام ملا ہوگا, کسی کو وراثت میں لیڈری ملی ہوگی, کسی کو وراثت میں دولت مال ملا ہوگا, اور کسی کو وراثت میں دفتاری ملی ہوگی, کسی کو وراثت میں چاپلوسی ملی ہوگی, کسی کو وراثت میں حکمرانوں کے جوتے پالش کرنا ملا ہوگا. مجھے وراثت میں وقت کے کھلونوں کو ننکارنا ملا ہے, مجھے وراثت میں کرمایا کہنا ملا ہے, مجھے وراثت میں جیلوں میں جانا ملا ہے, مجھے وراثت میں پروفیسر ننکارنا ملا ہے, مجھے میرے اکابر نے سکھلایا ہی ہے. کتنے بندے مرا دے کی لبیا, کتنے آدمی مروا دیے کیا ملا, اتنے آدمی جیلوں میں ڈروا دیے کیا ملا. ہم کچھ لینے کے لیے بندے مروا رہے ہیں, ہم کچھ کمائی کے لیے جیلوں میں جا رہے ہیں. تاجرو سپاہ صحابا کی جد و جہد کو تجارت مت سمجھو. بھجوا لیا. میرا ایک سوال ہے, قرآن پڑھ کر دیکھو کتنے نبی شہید ہو گئے, کیا لیا. پاس کی بستیوں میں آمنا کے لال رقمی ہوئے, کیا لیا. اور کے میدان میں پیغمبر کے دمدار مبارک شہید ہوئے, کیا لیا. نبی کے یار طرف کے آپ کے میدان میں کیا لیا ہے. ہاں جو رائے خدا میں طرف جاتا ہے وہ حیات جاندہ نہیں پا جاتا ہے, جو رائے خدا میں جان دیتا ہے وہ دائن کی ساتھ سے پا جاتا ہے. میرے نزدیک شہادت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے, شہادت سے شہادت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. بس مجھے لوگ تو ساڈے کوڑوں بھی نہیں لگتے, سمجھ آتی ہے. ہماری گاڑی میں نہیں بیٹھتے, جہے راہ جو گزر رہی ہے وہ راہ چھٹ دیں گے, کہنے انہوں نے تو گولی لگ جانی. ہمیں تو گولی لگ جائے گی تو تمہیں موت والی گولی نہیں لگے گی. بھائی موت کی گولی تو ہر ایک کو لگ رہے ہیں, اور ہتکڑی گولیوں بمبوں راکٹ لانچروں میں اگر موت ہوتی تو میں کہا کہ آپ کے سامنے نہ ہوتا. میں کہا کرتا ہوں جن لوگوں کو اللہ پر یقین نہیں ہے, یا جن لوگوں کو دعاؤں کے اثر کا یقین نہیں ہے, وہ مجھے زندہ دیکھ رہے مولانا مسعود اظہر کو عذاب دیکھ رہے. جو کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے یا دعاؤں کا اثر نہیں ہے, وہ مجھے دیکھ لے کہ دعاؤں کا اثر ہے یا نہیں ہے, یا مولانا مسعود اظہر کو دیکھ لے کہ دعاؤں کا اثر ہے یا نہیں ہے. دعاؤں کا اثر ہے. آج حق کے زبوں سے نکلے ہوئے لفظ, اور کوئی تمہارا بہت محبوب ہو پیارا ہو, کبھی کوئی سفارش کرتے تو مان ہی لیتے ہو نا. جن کی ساری زندگیاں قال اللہ قال رسول میں گزرتی ہیں, جو قرآن پڑھتے پڑھاتے عمرے گزار دیتے ہیں, جو یاد خدا میں ہر لمحہ سوتے جاگتے مصروف رہتے ہیں, کبھی ان بزرگوں کے ہاتھ جب ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اٹھ جاتے ہیں خدا کی قسم سے رد نہیں ہوتے. کچھ نہیں ہے ہم, ہم کچھ نہیں ہیں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یذکرنی صلاحا. بس ہم اپنے اقابر کے تخش کردار ہیں, جوتے اٹھانے والے ہیں. وہ خدا جو ملا ہے ان کی جوتیوں سے ملا ہے, جو پایا ان کی جوتیوں سے پایا, اور جو عزت ان کے جوتے اٹھانوں میں خدا خورخانے میں خدا نے رکھی ہے, وہ عزت نہ شاہوں کے گھروں میں چکر لگانے میں موجود ہے, نہ کسی عہدے اور منصب میں موجود ہے. اپنے اقابر کی کردار کو زندہ کرنا ہی اولادوں کا فرض منصبی ہوتا ہے. جو نسل, جو اولاد, جو جانشین اپنے اقابر کے کردار کو بھلا دیں, اپنے اقابر کے کارناموں کو فراموش کر دیں, اقابر کی سیرت پہ داغ اور دھبا بن جائیں, پھر تاریخ ایسے لوگوں کو وفاداروں کے زمرہ میں دیکھنے کی بجائے غداروں کی جگہ دیکھنے. تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی, تاریخ انہی لوگوں کو ہزار رکاوٹوں کے باوجود جتنی مرضی کو رکاوٹیں ڈالے, کتنی مرضی رکاوٹیں ڈالے, کسی انداز میں ڈالے, وہ شخص آسمان شہرت کا ستارہ بن کر چمکتا ہی چمکتا ہے جس نے اپنے کردار اور رکاوٹ کے اسلاف اور کردار کو اپنایا ہو اور اس پر عمل کرا ہو. کوئی جیسی مخالفت کیوں نہ کرے. دوستو یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آج میں ایک ایسے ادارے میں کھڑا ہوں کہ جس کے بانی ہمارے اکابرین کی لڑی میں سے ایک آخری لڑی تھی, جس کے بانی حضرت مولانا سراج الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی علوم سے سہرابر فرمایا, اور آج ان کا صدقہ جاریہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہے. حضرت مولانا احمد علی سراج صاحب, قاری خلیل احمد سراج صاحب اور ان کے احباب, ان کے رفقاء, ان کے بھائی, یہ جتنی بھی دین کی خدمت کریں گے یہ سب کا سب صدقہ جاریہ ہے اس مرد کلندر کے لیے, اس مرد درویش کے لیے جسے ہم حضرت مولانا سراج الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو تا قیامت جاری ساری رکھے, ان اداروں کے ساتھ زندگی کے آخری لمحوں تک وفاداری, محبت اور تعلق قائم رکھی گئی. یہ ادارے یہ کیا ہیں؟ یہ ہم مسجد میں چلے ہوئے ہیں. مسجد کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اللہ کا گھر ہے. مسجد میں آنے والا خان کا مہمان نہیں, نواب کا مہمان نہیں, وڈیرے کا مہمان نہیں, خدا کا مہمان ہے. اور مسجد اور مدرسے, یہ مدرسے کیا ہیں؟ ان مدرسوں میں دینی علوم حاصل کرنے والوں کو کس نے اپنا مہمان قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبائے دین کو, طلبائے قرآن کو اپنا مہمان قرار دیا. اللہ کے نبی کے مہمان ان مدارسوں میں آتے ہیں. وہ قرآنی علوم, فطری علوم, احادیث کے علوم پڑھ کر جاتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہمانوں کا جس حد تک بھی ہو سکے تعاون کیجئے, اور کچھ نہ ہو تو محبت کی نظروں سے دیکھ لیا جائے. حضور کے مہمانوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے. تو حضور کے مہمان ہیں یہ وہ لوگ ہیں. ایک آدمی چلتا ہے اس کے نیچے مرسڈیز کا گاڑی ہے, ایک آدمی قالین پر چلتا ہے, ایک آدمی سنگ مرمر پہ چلتا ہے, اور ان اداروں میں پڑھنے والے کے تن پر اگرچہ کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں مگر پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق جب چلتا ہے تو فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے. فرشتوں کے پروں پہ چلتے ہیں یہ لوگ. ان کے تن کے کپڑوں کو نہ دیکھو, دیکھو کہ یہ چلتے کس جگہ پر ہیں. ان کے تن کے کپڑوں کو نہ دیکھو, ان کی حیثیت کو دیکھو کہ یہ مہمان کس کے ہیں, یہ مہمان کس کے ہیں. اور ان گھروں کو مر, ان کی عمارتوں کو, ان کے گارڈروں اور ان کے تیاروں کو مت دیکھو, اینٹوں کو مت دیکھو, نسبت کو دیکھو کہ یہ گھر کس کا ہے, یہ کس کا گھر ہے. ایک جگہ سنگ مرمر ہے, آدمی پیشاب کرتا ہے, یہ ٹوٹی ہوئی اینٹیں ہیں لیکن آدمی زمین نیاز کو چھپا دیتا ہے. ٹوٹی اینٹوں پر آدمی کی پیشانی رگڑی جا رہی ہے, سنگ مرمر پہ پیشاب ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ پتھر بیت الخلاء کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے, یہ اینٹ بیت اللہ کے ساتھ منسوب ہو گئی, یہ اللہ کے ساتھ منسوب ہو گئی. اور یہی چیز ہے سبب. تو نسبت سے بات بنتی ہے, نسبت سے آدمی کے مراتب بدل جاتے ہیں. نسبت بری چیز سے ہو جائے, آدمی کتنا ہی اعلیٰ اور بالا اور بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو, نسبت برائی سے ہو گئی تو یاد رکھو پھر بروں میں شمار کیے جاؤ گے. اور نسبت اعلیٰ لوگوں میں, نسبت سچے لوگوں میں, نسبت صحیح لوگوں سے قائم ہو گئی تو شمار انہی سے کیے جاؤ گے. یہی آیت میں نے پڑھی تھی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ مل جاؤ, اللہ سے ڈرو. اور بس یہ پرکھنا آپ نے ہے کہ سچا کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, دودھ پینے والا مجنوں کون ہے, خون دینے والا مجنوں کون ہے. بس جو دودھ پینے والے انہیں چھوڑ دو, جو خون دینے والے ان کے ساتھ مل جاؤ. جو میت نعرے لگانے والے ہیں, دعوے کرنے والے ہیں, بڑی بڑی باتیں ہر آئے دن, ایک کوئی نہ کوئی نئی بات, نیا انداز, دعوے, کوئی خواب بیان کرتا ہے, کوئی نئے نئے نعرے لگاتا ہے, کوئی نئے نئے منصوبے پیش کرتا ہے. ایک آدمی منصوبے کچھ نہیں پیش کرتا, عمل پیش کرتا ہے, عمل پیش کرتا ہے. عمل پیش کرنے والا سچا ہے, دعوے کرنے والا اور عمل نہ کرنے والا جھوٹا ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ ہمارا مرنا, ہمارا جینا اور ہمارا زندہ رہنا اہل حق کے ساتھ فرمائے. اور اب میں تمام اللہ سے کہوں گا, جب تک فضا
صاحب کا دعا نہ ہو جائے، ہمارے بزرگ دعا نہ فرمائیں، اس وقت تک کوئی ساتھی بھی بغیر دعا مانگے نہ جائے۔ آخر میں ایک خطبہ پھر یہاں کی انتظامیہ، پولیس کے افسران اور دیگر ذمہ داران کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یہی وہ پروگرام تھا، آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا ہوا، کیا کوئی ہم نے ایسی بات کی ہے، آپ نے دیکھا اتنے لوگ آئے، کچھ کچھ گھروں کو لوٹیں گے اور امن طور پر خاموشی کے ساتھ گھروں کو جائیں گے۔ یہ پہلا ہمارا اعتماد کا اعزاز قائم کرنے کا پہلا قدم ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات ذہن میں رکھیں، جنگ سے بڑھ کر تو سپاہی صحابہ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ گزشتہ پورے 4 سالوں کی جنگ کا ریکارڈ دیکھ لو، پورے ملک کے مقابلے میں جنگ ایک پیسفلی اور امن علاقہ ثابت ہوا ہے۔ سپاہی صحابہ جہاں مرکز ہوتا ہے، جہاں سپاہی صحابہ معرض وجود میں آ کے مضبوط ہوتی ہے، وہاں امن کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ تقریب کار دہشت گرد وہی لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہوں، وہ لوگ دہشت گرد تقریب کار نہیں ہوتے جو عوام کے تعاون اور اللہ کے فضل سے اسمبلیوں میں جا سکتے ہوں، اپنی بات کر سکتے ہوں۔ دلائل جس کے پاس ہو اس کو گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، گولی وہی چلاتا ہے جس کے پاس دلائل کا ہتھیار کمزور ہو جائے۔ اللہ ہمیں نہ سلو بات ہوگا۔